العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الغر المیامین الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعين من يوم ظلمهم الى قيام يوم الدين اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقاعدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة لساني رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي امين يا رب العالمين اما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه واله ستدفن بضعة مني في ارض بخراسان درود پڑھ دیجئے محمد وعلی محمد پر سب سے پہلے تو آپ تمام مومنین کو ولادت باسعادت شہنشاہ خراسان شافع روز محشر حضرت امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام کی تبریک اور تہنیت عرض کرتا ہوں اور آپ کی وساطت سے اپنے زمانے کے امام امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ مقدس میں بہرحال یہ زیدی صاحب نے بھی فرما دیا اور میں بھی کچھ کہنا یہ چاہوں گا کہ یقیناً میلاد کے موقع پر شورا کی ضرورت ہوتی ہے اور میلاد کا ماحول میرے اپنے اعتبار سے شاعروں کی خوبصورت اشعار سے اور سننے والوں اور سامعین کی داد و ستاد سے اس کے اندر ایک رونق آتی ہے، لیکن شاعروں کے ساتھ ساتھ اشعار کے ساتھ ساتھ کہ جو واقعاً ضرورت ہے، اس لیے کہ لوگوں کو لیبل لگانا بہت آسان ہوتا ہے، کہیں کوئی ماتم نہیں ہوا، کہیں منقبت نہیں پڑی گئی تو کہا کہ صاحب یہ تو وہابیوں کی امام بارگاہ ہے، تو یہ جلدی جلدی فتوے لگانے والے، جو بھی بات ہو رہی تھی فتووں کی، کون بات کر رہا تھا، آپ ہی کر رہے تھے نا فتووں کی بات، تو فتوے ایسے بھی آ جاتے ہیں بہت جلدی، تو یہاں پر بہرحال یہ ہے کہ ایسا سلسلہ رکھا جائے منتظمین کی جانب سے، فقط منتظمین اس کا انتظار نہ کریں کہ لوگ آ کے نام لکھوائیں، بلکہ منتظمین تھوڑی سی زحمت کریں اور اچھے پڑھنے والے شعرا کو کہ جو یہاں پر موجود ہیں اور یہاں پر مہمان بھی آئے ہوئے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کریں، اور اسی طریقے سے ماتم کا سلسلہ بھی مجلس کے بعد کوشش ہو، چاہے پانچ منٹ کا ہو، لیکن بہرحال سیروں پہ ہاتھ لگتے رہیں۔ اور پھر میری یہ گزارش تمام مومنین سے کہ جو وقت ہے اس وقت پر تشریف لائیے، اور اس میں مجھے مت دیکھیے گا، اس لیے کہ میں تو کبھی نہ وقت پہ آتا ہوں نہ کبھی وقت پہ جاتا ہوں۔ ایک درود پڑھ دیجئے محمد والے محمد پر۔ جس امام کی آج ولادت باسعادت، سن 148 ہجری 148 ہجرا میں امام کی ولادت، ایک مختصر سا جائزہ، 148 ہجرا میں امام کی ولادت، والدہ ماجدہ کا نام جناب نجمہ خاتون، کہ ولادت امام ہشتم کے بعد امام نے، یعنی امام ہفتم نے اس معظمہ کو طاہرہ کا لقب دیا، اور سن 203 ہجری وہ ہے کہ جس میں امام کی شہادت ہوتی ہے، اس اعتبار سے 148 اور 203 ایئرز یہ حیات طیبہ امام کی۔ ان 55 ایئرز میں 183 ہجرا میں ساتویں امام کی شہادت ہوتی، یعنی جس وقت 35 ایئرز کا سن ہے میرے مولا کا، والد کا انتقال اور ذمہ دار دین و مذہب، یہ میرے امام ہما. اور اس کے بعد 20 سال وہ ٹائم ہے اور وہ ایرا ہے کہ جو امام کی امامت کا زمانہ. اس 20 سال میں امام نے 3 خلفاء کے زمانے کو دیکھا، یعنی 3 خلفاء برسر اقتدار رہے، 10 سال ہارون رشید کے جو قاتل امام ہفتم، اور اس کے بعد 5 سال اسی ہارون کا بیٹا محمد امین، اور 5 سال اس کے بعد اس کا بھائی اور ہارون کا بیٹا مامون الرشید. امام کی جو زندگی ہے، ایک میں ایک بات اور بیان کر دوں کہ 203 ہجرا یہ وہ ڈیٹ ہے امام کی شہادت کی کہ جس میں کسی نے اختلاف نہیں کیا، کسی نے بھی اختلاف نہیں کیا. اور جناب معصومہ قم کی جو ڈیٹ آف شہادت ہے 201 ہجرا، اس میں بھی کسی نے اختلاف نہیں کیا. یہ بات میں نے کیوں بیان کی کہ کوئی اختلاف نہیں ہے اس میں کہ 203 ہجری میں امام ہشتم کی شہادت اور 201 میں وداؤٹ اینی ڈاؤٹ جناب معصومہ کی شہادت. تو ہاؤ از اٹ پاسبل کہ یہ روایات ہم سنتے بھی ہیں کہ بعض لوگ پڑھتے ہیں کہ جناب معصومہ قم میں آئی تو بھائی کی شہادت ہو چکی تھی، کالے پرچم جو تھے لہرا رہے تھے. تو یہ بالکل غلط روایت ہے اور غلط واقعہ ہے، غلط تحلیل. خیر، تو اب امام کا یہ مختصر سا ایک سیرت نامہ، اور اس کے بعد ایک چیز جو امام کی زندگی میں خود امام کے والد سے بہت مختلف دکھائی دیتی ہے، بلکہ بقیہ آباء و اجداد سے بھی بہت ڈفرینٹ دکھائی دیتی ہے امام کی زندگی میں، وہ کیا؟ کہ امام کی زندگی یعنی امامت کا پیریڈ اگر تقسیم کیا جائے تو 2 پیریڈز بن سکتے ہیں. ایک پیریڈ وہ ہے کہ جو ہارون الرشید کے زمانے میں امام نے گزارا ہے، اور پھر اس کا بیٹا امین، اور اس کے بعد 5 سال مامون الرشید کی حکومت کا زمانہ. یہ 2 پیریڈ. ان 2 پیریڈ میں سے یہ جو 15 سال ہیں، 10 سال ہارون رشید کا زمانہ اور پھر 5 سال محمد امین کا زمانہ، یہ وہ زمانہ کہ امام قدر آزادی کے ساتھ، بلکہ اگر لفظ کہا جائے یہ وہ زمانہ ہے کہ بہت اطمینان سے، بہت کسی پریشانی کے بغیر امام نے معارف اسلامی کی تعلیم دی. بلکہ یہ وہ پیریڈ کہ جتنا زیادہ علنن کھل کر اپنی امامت کا اعلان اور اظہار امام ہشتم نے فرمایا اس پیریڈ میں، کس کے پیریڈ میں؟ ہارون رشید اور اس کے بعد مامون، اور مین پیریڈ ہارون رشید کے وہ 10 سال. جتنا زیادہ علنن امام نے اس پیریڈ میں اپنی امامت کا اعلان کیا ہے، امام سے پہلے بھی کسی امام نے اس طریقے سے اپنی امامت کا اعلان نہیں کیا، اور بہت آزادانہ امام تبلیغ فرما رہے ہیں، نشر و اشاعت فرما رہے ہیں، یہاں تک کہ کثرت کے ساتھ امام کے متعدد سفر ہیں کہ جو امام نے اس پیریڈ میں کیے. کبھی ایک مقام پر جا رہے ہیں، کبھی دوسرے مقام پر جا رہے ہیں، اور اس انداز سے کہ ہر سفر میں نشر و اشاعت اسلامی. اس کی وجہ یہ، دیکھیے کڑیاں مجھے ملانی ہیں اور پہنچانا ہے اس مقام پر کہ امام کو مامون نے اتنے احترام سے مدینے، اتنے احترام سے خراسان میں مدینے سے کیوں بلایا، اور پھر اس کے بعد 2-3 واقعات. تو یہ جو ہارون رشید کا زمانہ ہے 10 ایئرز، بہت بہت اطمینان اور آزادی کے ساتھ علنن امام اپنی امامت کا اعلان کرتے پھر رہے ہیں. یہاں تک کہ بعض اصحاب نے یعنی اس قدر علنن اعلان کرتے ہوئے دیکھا کہ امام کسی قسم کا تقیہ نہیں کر رہے، کسی قسم کا. تو باقاعدہ بعض اصحاب نے یہ بھی فرمایا کہ مولا ذرا احتیاط کیجیے. تو امام نے جواب میں یہ ارشاد فرمایا، یاد رکھو یہ ہارون میرا بال بھی بیگا نہیں کرے گا، اور تمہارا پوچھنا ایسا ہی ہے کہ جیسا کہ میرے جد رسول خدا سے لوگوں نے ابو جہل کے حوالے سے پوچھا تھا اور کہا تھا، تو اس موقع پر میرے جد رسول خدا نے یہ فرمایا تھا، یاد رکھو ابو جہل میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اور سن لو اگر ابو جہل نے تمہارے رسول کا ایک بال بھی بیگا کر دیا تو یقین رکھ لینا کہ پھر میں تمہارا رسول نہیں ہوں. اسی طریقے سے یاد رکھو ہارون الرشید میرا کچھ بگاڑ نہیں سکتا, اور میں تمہیں کہہ رہا ہوں اگر ہارون الرشید نے میرا ایک بال بھی بیگا کر دیا تو پھر مجھے اپنا امام نہ سمجھنا. تو یہ وہ ارا ہے, یہ وہ زمانہ کہ امام تو علم لدنی کے اعتبار سے جانتے ہیں کہ جو شہادت میری ہونی ہے اس ارا میں نہیں ہونی, اور جو مسائل پیش آنے والے ہیں وہ اس ارا میں پیش نہیں آ رہے. جبکہ ہارون کون ہے, میں آپ کے سامنے پڑھ چکا ہوں, ہارون وہ ہے کہ ایک ضرب المثل کہ جب تک دو تین علویوں کو قتل نہ کر دے نہ رات کی نیند آتی ہے نہ صبح کا ناشتہ کھایا جاتا ہے. یہ ہے خلاصہ ہارون الرشید کا, ظالم ترین انسان. ہارون رشید ساتویں امام کی مظلومیت آپ کے سامنے, ساتویں امام کا نام لینا جو ایک جرم بن جاتا ہے, یا عبد صالح کا نام آتا ہے, یا رجل صالح کا نام آتا ہے, یا عالم کا نام آتا ہے, یا سید کا نام آتا ہے, قال سید قال رجل صالح, اس لیے کہ امام کا نام تک لینا انتہائی دشوار. ہارون کا پیریڈ ایک وہ پیریڈ ہے, اور ادھر امام کی شہادت ہوتی ہے اور اس کے بعد آٹھویں امام کا زمانہ آتا ہے اور آپ یہ انداز دیکھ رہے ہیں. کسی قسم کی کوئی مزاحمت گورنمنٹ کی جانب سے نہیں. تو اب اس کی وجہ کیا, اس کی وجہ یہ کہ دیکھیے ہارون جس وقت ساتویں امام کی شہادت ہوئی اور ہارون کے چچا سلیمان نے وہ اس کے سپاہیوں سے, وہ جو پل والا واقعہ ہے جنازے کا, اس کے سپاہیوں سے اپنے احباب کو آگے بڑھا کر جنازہ امام کو چھینا ہے, اور پھر بہت احترام اور بہت جوش اور خروش کے ساتھ ایک مجمع عظیم نے امام کے جنازے میں وہ نماز بھی پڑھی, وہ تدفین بھی کیا. اس لیے کہ آپ کو معلوم کہ ساتویں امام کی نماز آٹھویں امام نے اس زندان میں اس مقام پر پہلے ہی پڑھ دی تھی. معصوم کی نماز جنازہ معصوم ہی پڑھاتا, لہذا اسی اعتبار سے ہم رسول خدا کے بارے میں بھی کہتے ہیں. تو اب سلیمان نے امام کے جنازے کو جب چھینا اور ایک جمع غفیر ہے, ایک عظیم عظیم مجمع, تو اس موقع پر باقاعدہ ہارون ان حالات کا مشاہدہ کر رہا, فوراً اس نے ایک لیٹر بھیجا اور اس لیٹر میں باقاعدہ سندی ابن شاہک, وہ ملعون داروغہ زندان کہ جس کا نام واقعاً آتا ہے تو انسان لعنت بھیجنے پر مجبور ہو جاتا ہے, اتنے مظالم اس نے کیے ہیں ساتویں امام پر کہ اگر میں نے اس کو بیان کر دیا تو جو ہماری میلاد کی یہ تقریر ہے اس کا رنگ بدل جائے گا, لہذا غم سے نظر کرتے ہو. تو ہارون نے باقاعدہ ایک لیٹر لکھ کے بھیجا اور اس میں کہا کہ خبردار یہ سندی ابن شاہ کے ملعون ہے, باقاعدہ لفظ کا ملعون ہے, کہ جس نے خود سرانہ یہ اقدام کیا اور اس میں میری کوئی مرضی نہیں تھی, یعنی یہ سارا قصور اس کا ہے, ہماری جانب سے کچھ نہیں ہوا. تو اپنے آپ کو بہت زیادہ کوشش کی, اس لیے کہ حالات وہ عجم کے علاقے کے, وہ خراسان کے علاقے کے چینج ہوتے جا رہے ہیں. آخری جنگ جو ہارون رشید نے لڑی اپنے بیٹے کی مدد کرنے کے لیے گیا تو وہ خراسان ہی کی جنگ. خیر بہرحال, تو اب ہارون بہت پریشان, اس لیے کہ کسی وقت بھی کچھ ہو سکتا ہے. لہذا سب سے پہلی بات, اس کا یہ لیٹر بیان کر رہا ہے کہ کتنا خوفزدہ, اور دوسرا ایک سائن جو ہمیں ملتا ہے اس کے دربار میں یحییٰ برمکی, بنی عباس کا ایک بڑا سردار, ہارون رشید کا درباری, جس وقت ان کو اطلاع ملی, اس کو اطلاع ملی کہ آٹھویں امام نے اپنی امامت کا اعلان کرنا شروع کر دیا اور اس انداز سے کہ جو میں نے بیان کیا, تو باقاعدہ دربار میں یحییٰ برمکی ہارون رشید سے کہتا ہے کہ دیکھیے موسیٰ کاظم کا تو انتقال ہو گیا لیکن اب ان کے صاحبزادے علی رضا آ گئے اور آ کے وہ دیکھیے امامت کی باتیں کر رہے ہیں. بس ہارون سمجھ گیا کہ وہ کیا میسج دینا چاہتا ہے, وہ ہڈن میسج کیا. لہذا بہت غصے کے ساتھ ہارون نے کہا کہ تم جانتے ہو نا کہ موسیٰ کاظم کے ساتھ ہم نے کیا کیا, اب تم چاہتے ہو کہ ایک ہی بار میں سارے علویوں کا خاتمہ کر دیں, بس خاموش ہو کے بیٹھ جاؤ, سختی کے ساتھ ڈاٹا. اس کے بعد دربار میں اس قسم کی بات نہیں ہوئی. تو یہ ماحول جو سامنے آتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہارون الرشید امام ہفتم کی شہادت کے بعد واقعا بہت زیادہ خوفزدہ ہو گیا, لہذا کسی قسم کا سروکار نہیں رکھ رہا امام ہشتم سے. اور پھر امام ہشتم وہ جو روایات, وہ جو احادیث, تربیت شاگرد جو امام فرما رہے ہیں, اس کا اصل جو پیریڈ وہ یہی 10 سال, وہ یہی 15 سال. یہاں تک باقاعدہ امام ہر آنے والے امامت سے بھی واقف کر رہے ہیں اور زمانے کے ہونے والے انحرافات سے بھی واقف کر رہے ہیں. ایک مثلا روایت میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں, اور وہ یہ کہ امام کے ایک صحابی علی ابن حسن وشا یہ فرماتے ہیں کہ مرو میں میں امام سے ملاقات کے لیے گیا, یہ خود کوفہ کے رہنے والے, امام سے میری ملاقات ہوئی اور امام نے ملاقات کے دوران مجھ سے کہا کہ اے علی ابن حسن وشا, ابھی کچھ دیر پہلے علی ابن حمزائے علی ابن ابو حمزائے بطائنی اس دنیا سے چلا گیا اور اس کو قبر میں ڈال دیا گیا ہے, اور اس کے پاس دو فرشتے خدا کی جانب سے اس کی قبر میں آئے تھے جنہوں نے اسے سوال جواب کیے. علی ابن ابو حمزائے بطائنی یہ کون ہے؟ یہ واقفیوں کا سردار, سرکردہ افراد. واقفہ وہ ہے کہ جو ساتویں امام کی امامت پہ آ کے رک گئے, یہ ایک فرقہ اٹھا تھا جو کچھ عرصے کے بعد ہی ختم ہو گیا تھا, ساتویں امام کی امامت پہ رک گئے. میں بہت کچھ کلیئرلی آپ کے سامنے نہیں کہوں گا, ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں. بعض اوقات ہم جو کہہ دیتے ہیں بھائی ان کو تو مانتے ہیں نا, ان کو تو مانتے ہیں نا بھائی, یہ تو کرتے ہیں نا بھائی, وہ تو کرتے ہیں نا, نہیں سنیے کہ اہل بیت علیہم السلام کا کیا نظریہ. لفظ نظریہ کہنا تو مناسب نہیں ہوگا, جو عطا کردہ مذہب اور عقیدہ ہے وہ کیا. اب سنیے گا اس بات, علی ابن ابو حمزائے بطائنی یہ وہ شخص ہے جو واقفیوں کا سرکردہ, اور واقفہ وہ ہیں کہ ساتویں امام کے بعد یہ امامت کو روک چکے. 30,000 دیناروں کی طمع میں, لالچ میں, اس علی ابن ابو حمزائے بطائنی نے فرقہ واقفہ ایجاد کر دیا. واقفہ توقف سے, کہ ہم توقف کرتے ہیں, ہم وقوف کرتے ہیں. یعنی کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ جو آخری امام تھے امام زمانہ, وہ اصل میں ساتویں امام تھے اور وہ چلے گئے آسمان کی جانب, ان کی شہادت بھی نہیں ہوئی, اب وہ بعد میں آئیں گے, اب ان کے بعد کوئی امام آنے والا نہیں ہے. یعنی ساتویں امام کے بعد امامت سے انکار. اب سنیے گا, سمجھ میں آ گئی نا بات؟ یعنی یہ کون لوگ ہیں, یہ کون لوگ ہیں؟ یعنی یہ ابو حمزہ بتائے نہیں کون ہے, یہ علی ابن ابو حمزہ بتائے نہیں کون ہے. یہ وہ شخص ہے کہ جو علی کو بھی مانتا, یہ وہ شخص ہے کہ جو فاطمہ زہرا کو بھی مانتا ہے, یہ وہ شخص ہے کہ جو ماتم بھی کرتا ہے, یہ وہ شخص ہے جو حسین پر گریہ بھی کرتا ہے, یہ وہ شخص ہے جو حسین کے نام پر نامعلوم کیا کچھ کرتا. لیکن سنیے, امام فرماتے ابھی کچھ دیر پہلے اس کا انتقال ہو گیا, یہ قبر میں گیا ہے, ملائکہ خدا کی جانب سے دو نازل ہوئے اور انہوں نے اس سے سوال کیا, اور اس سے پہلا سوال یہ پوچھا, یہ بتاؤ کہ تمہارا رب کون ہے؟ تو اس نے جواب دیا اللہ عز و جل. پوچھا یہ بتاؤ کہ تمہارا نبی کون ہے؟ میرے جد کا نام لیا. پوچھا تمہاری کتاب کیا ہے؟ قرآن کا نام لیا. پوچھا تمہارا ولی کون ہے, امام کون؟ جواب دیا علی بن ابی طالب. پوچھا اس کے بعد, کہا ان کے بیٹے امام حسن, اس کے بعد ان کے بیٹے ان کے بھائی امام حسین, اور پھر سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ میرے بابا ساتویں امام تک بات آ گئی. اور پھر اس کے بعد اب اس فرشتے نے پوچھا یہ بتاؤ ساتویں امام کے بعد تمہارا ولی کون ہے؟ تو امام فرماتے ہیں کہ باقاعدہ اس کی زبان لکنت کا شکار ہو گئی, اس کے الفاظ اس کے حلق میں اٹک گئے, یہ بول نہیں پایا. پھر انہوں نے ایک مرتبہ پوچھا بتاؤ ساتویں امام کے بعد کون ہے تمہارا ولی؟ تو ایک مرتبہ نہیں بول پا رہا, نہیں بول پا رہا. کون جو علی کو مانتا ہے, کون جو فاطمہ زہرا کو مانتا ہے, کون جو امام حسین کو مانتا ہے, کون جو امام حسن کو مانتا ہے, کون جو چوتھے امام کو, پانچویں امام کو, چھٹے امام کو, ساتویں امام کو مانتا ہے. آٹھویں امام فرما رہے ہیں جب میری امامت کا اس نے اقرار نہیں کیا, تو ایک مرتبہ فرشتے آگے بڑھے اور آگ کے گرز سے اس کو عذاب دیا, ایسا عذاب کہ اس کی آگ اب تک بھڑک رہی اور قیامت تک بھڑکتی رہے گی. علی ابن حسن وشا نے یہ کہا کہ جیسے ہی امام نے فرمایا میں نے نوٹ کر لیا, کس وقت فرمایا, کس دن فرمایا, اور پھر جب میں کوفے میں پہنچا مجھے اطلاع ملی کہ علی ابن ابی حمزہ بطائنی کا انتقال ہو گیا ہے, اور جب میں نے ڈیٹ معلوم کی تو ایگزیکٹ وہی ڈیٹ اور وہی دن تھا. یعنی میں کہنا یہ چاہتا ہوں, یاد رکھیے, یاد, یہ ہمارا عقیدہ ہے, حق کا عقیدہ صرف یہ ہے کہ خدا, رسول اور اہل بیت, نہیں فقط اہل بیت نہیں, اہل بیت کے تمام افراد, کلنا محمد, 12ویں امام تک کو ماننا ہوگا. درمیان میں اگر رک گئے تو جو پہلے کو مانا ہے وہ فائدہ نہیں دے گا. یہ روایت امام کی بیان کر رہی ہے, ایک درود پڑھ دے محمد و آل محمد پر. یقیناً دوستی, یقیناً تعلقات, لیکن ایک مرتبہ نچھاور ہو جانا نہیں, پہلے دیکھنا ہے کہ بات کا بھی شیعہ ہے یا نہیں ہے. صرف علی کا شیعہ ہونا کافی نہیں ہے, یاد رکھیے گا یہ روایت بیان کر رہی ہے. خیر, تو اب میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہارون کا زمانہ یہ 10 سال وہ زمانہ کہ امام نے علنا اپنی امامت کا اعلان فرمایا ہے, اور پھر ہارون کے بعد جب یہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے, 17-18 بچے ہیں ہارون کے لڑکے ہیں, 3 کو بیک وقت اپنی زندگی میں ولی عہد بنایا ہے, مامون کو خوراسان کے اندر رکھا ہے, محمد امین کو کوفہ و بغداد کا, اور ایک اور بیٹا ہے اس کا معتمن جس کو مصر کا غالباً ولی عہد بنایا, اپنی زندگی میں 3 کو رکھ دیا, مامون کو خوراسان میں, اس کو کوفہ و بغداد میں, اور اس کو مثلاً مصر کے اندر. اور یہ ہارون, اس کا یہ جو بیٹا ہے مامون, یہ بڑا ڈپریس آدمی, بڑے احساس کمتری کا شکار انسان, اس لیے کہ محمد امین زبیدہ کا بیٹا, اس کی بیوی جو زبیدہ ہے ہارون کی عرب, لہذا عربی النسل, محمد امین عربی النسل, خالص عرب, اور لہذا بنی عباس کے جو سرکردہ افراد ہیں ان کی محبتیں محمد امین کے ساتھ, اور ان کی پوری کوشش کہ کسی طریقے سے مامون کا مسئلہ ختم ہو جائے. اچھا مامون کون؟ باپ تو ہارون الرشید ہے, لیکن ماں کون؟ بہت ڈیٹیل میں نہیں جانا, صرف خلاصہ کر دینا. زبیدہ کے ساتھ ایک مرتبہ شطرنج کھیل رہا تھا ہارون الرشید اپنی بیوی کے ساتھ, اور پھر شرط لگی کہ اگر میں ہار گیا تو تم کیا دو, تم کیا لوگی, اور اگر میں جیت گیا تو میں تم سے کیا لوں گا. تو بہرحال شرط لگی, اور شرط کیا لگی؟ شرط یہ لگی, زبیدہ نے کنڈیشن رکھی, اگر تو مجھ سے ہار گیا تو میری جو سب سے گندی بدصورت بدبودار باورچن ہے مراجل, جس کا نام, جس کا تعلق ایران سے, ایرانی النسل, وہ عورت, وہ کنیز, انتہائی بدصورت, انتہائی بدبودار, انتہائی خراب, اگر تو ہار گیا تو اس سے تیرا, تجھے نکاح کرنا ہوگا, اور صرف نکاح نہیں, جو حقوق زوجیت ہیں وہ بھی دینا ہوں گے, اور صرف وہ بھی نہیں, صاحب اولاد بھی ہونا پڑے گا. شطرنج ہار گیا, ادھر ہارا, اور پھر اس مراجل کا خیال ذہن میں آیا, اس بدبودار بدصورت کنیز, کہا کہ مصر کا اس سال کا جتنا ٹیکس ہے, بہت زیادہ ٹیکس مصر سے آنے والا, اس سال کا جتنا ٹیکس ہے وہ میں تجھے دیتا ہوں, بس مجھے چھوڑ دے. کہا کہ نہیں, مجھے ٹیکس ویکس نہیں چاہیے, اسی مراجل سے شادی کرنا ہوگی. مراجل, اس بدصورت اور بدبودار کنیز باورچن سے ہارون الرشید نے شادی کی ہے, جس کے نتیجے میں مامون الرشید پیدا ہوا, اور اندل ولادہ اس کی ماں کا انتقال ہو گیا. تو یہ ہارون, شروع ہی سے اس کو ایک تانا دیا جاتا, اس لیے کہ یہ اصیل العرب, اصیل العرب نہیں ہے, عربی النسل بالکل خالص نہیں ہے, ماں جو ہے ایرانی. اور دوسری بات یہ کہ وہ سردار جو بنی عباس سے تعلق رکھتے ہیں, ان کی پوری کوشش یہ کہ محمد امین جو ہے وہ ہول سول ہو جائے. لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ ہارون کے مرنے کے بعد ان دو بھائیوں کے اندر ایسی کشمکش کہ محمد امین نے تخت پر, یعنی ہول سول بننے کے بعد, ولی عہد ہے ابھی, وہ بھی ولی عہد ہے, معزول کوئی بھی نہیں ہوا, فوراً پیغام جاری کیا اور مامون الرشید کو معزول کر دیا. بہرحال اس کے بعد وہ تاریخ آگے بڑھتی ہے, مجھے اس میں نہیں جانا, اس لیے کہ مجھے امام کی سیرت بھی بیان کرنی. تو اب باقاعدہ ان دونوں کے درمیان جنگ ہوتی, وہ سونے کی ہتھکڑیاں لے کر بھیجتا ہے محمد امین, لیکن مامون اس سے زیادہ ہوشیار, اور ایک مرتبہ اسی قاصد کو اپنے ساتھ ملا لیتا اور اسی کو جاسوس بنا کے واپس بھیج دیتا ہے. نتیجہ یہ کہ لشکر کشی ہوتی ہے, اور اس کے بعد محمد امین کا کٹا ہوا سر مامون تک پہنچتا. محمد امین کون تھا, کیسا تھا, کیا شخصیت تھی, وہ بھی بڑی انٹرسٹنگ باتیں. گیمز کا بڑا شیدائی تھا, کھلاڑیوں کا, بڑے بڑے کھلاڑیوں کا باقاعدہ امپورٹ کیا کرتا تھا, بڑے بڑے پلے گراؤنڈ اس نے بنائے تھے. تو بہرحال یہ بھی چھوڑ دیجئے مجھے, پھر میں کسی اور طرف نکل جاؤں گا. تو محمد امین کے بعد اب ہول سول جو آدمی وہ کون ہے, وہ مامون الرشید. اب سنیے میں تاریخ ملا رہا ہوں. مامون 2-3 چیزیں, ایک تو یہ کہ ماں اجمی ہے ایرانی النسل, اور ویسے ہی اس کو اندازہ کہ جو اصلی عباسی لوگ ہیں وہ کبھی بھی اس کو پسند نہیں کرتے. دودھ پیتے بچے کو ایک جگہ کا ولی عہد بنا دیا گیا صرف اس لیے کہ مامون آگے نہ بڑھ جائے. یہ تاریخ. تو اب جہاں محمد امین نعمتوں کے اندر عیاشیوں کے اندر, وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ مامون نے اپنی اس کمی کو, اب یہ ایک درس ہے, دیکھیے بعض اوقات الحکمت و زالت المومن کہیں سے بھی مل سکتی ہے حکمت کی بات. مامون نہ شکل صورت اچھی اور احساس کمتری کا شکار, تو مامون نے اپنی جو پرسنل گٹس تھے ان کو ایجاد کیا. وہ محمد امین جتنا جاہل ہے وہ اتنا زیادہ عالم, اتنا زیادہ عالم, اتنا زیادہ عالم, اتنے علوم پر اس کو عبور حاصل تھا مامون کو کہ باقاعدہ علماء کو بلا لیتا تھا اور بیٹھ کر ان سے مناظرے کیا کرتا تھا, اتنا عالم شخص تھا. یہاں تک کہ مولائے کائنات نے ایک پیشن گوئی یہ دی تھی کہ بنی عباس کا جو ساتواں ہوگا وہ ان سب میں سب سے زیادہ دانش مند ہوگا, یہی مامون. تو اب یہ مامون اس کی کوشش یہ, اب اسٹریٹجی سامنے آ رہی ہیں. ایک جانب دیکھ رہا ہے کہ عرب ورلڈ اس طریقے سے میرے ساتھ نہیں, دوسری جانب دیکھ رہا ہے کہ جو بنی عباس کے جو رؤسا ہیں ان کا دل مجھ سے صاف نہیں, اور اس چیز کو کاؤنٹر کرنے کے لیے باقاعدہ اس نے مرکز بنا دیا خراسان. خراسان میں کون ہے ایرانی, خراسان میں کون ہے غیر عرب. لہذا خراسان کو مرکز بنانے کے بعد دیکھیے, جب کیپٹل بن جاتا ہے ایک علاقہ تو نوکر شاہی خود بخود وہاں پر آ جاتی ہے, وزراء وغیرہ خود بخود وہاں پر آ جاتے ہیں, بڑے بڑے پوسٹ والے خود بخود جن کا گورنمنٹ سے تعلق ہے وہ کیپٹل میں آ جاتے ہیں. لہذا یہ جو خراسان کے رہنے والے یہ بڑی بڑی پوسٹوں پر, بڑی بڑی طاقتیں ان کے پاس آ گئیں. تو اب دوسری جانب اس نے کیا کیا, خراسان میں اکثریت علویوں کی, علویوں کو کس طرح خوش کیا جائے. سب سے بہترین طریقہ یہ, اس کو اطلاعات بھی آ رہی کہ آٹھویں امام اس طریقے سے اعلان اور تبلیغ کرتے پھر رہے ہیں, اور لوگوں کا ایک مجمع ہے جو ان کے گرد جمع ہو چکا, شاگردوں کی ایک فوج ہے جو ان کے گرد جمع ہو چکی. تو اب مامون نے جو مختلف ڈائمینشنز کو سامنے رکھتے ہوئے اپنا جو پلان تھا اس کو پلاٹ کیا. اہم چیز کیا, خراسان کو مضبوط کرنا, کوفے اور بغداد کو مضبوط نہیں کرنا, اجمیوں کو زیادہ رعایت دینی, علویوں کو خوش رکھنا. لہذا علویوں کو خوش کرنے کے لیے اب اس نے پلاننگ کی کہ آٹھویں امام کو مدینے سے خراسان کی جانب بلوایا. سمجھ میں آیا آپ کو کہ کیوں مدینے سے امام کو خراسان کی جانب بلایا گیا, اور یہ کوئی احترام وغیرہ نہیں ہے, سب ظاہری باتیں. اس لیے کہ جب آٹھویں امام مدینے سے خراسان کی جانب گئے تو باقاعدہ امام نے رد کیا ہے, ایسا نہیں ہے اس نے بلایا اور امام آ گئے, نہیں, بہت عرصے سے وہ فورس کر رہا ہے, خط لکھ رہا ہے. آخر کار مجبور ہو کے جب امام کو جانا پڑا تو اس نے باقاعدہ کہا تھا کہ اپنے خاندان والوں کو لے کر آئیے, اپنے رشتہ داروں کو لے کر آئیے, ہم بہت اچھی پوسٹ ان کو دیں گے, ہم بہت انعام و اکرام کریں گے, یہاں پر بہت رفاہ ہے, بہت آسائشیں. حتیٰ امام اپنے فرزند امام نہم کو بھی ساتھ لے کر نہیں آئے. اور پھر امام کا کس طریقے سے مدینے کو الوداع کرنا, امام کا انکار کرنا, نہ آنا, اور مدینے سے جاتے وقت باقاعدہ خواتین کو جمع کر کے کہنا کہ تم مجھ پر گریہ کرو, مجھ پر ماتم کرو, اس لیے کہ اس کے بعد تم میرے چہرے کو نہیں دیکھو. تو یہ انداز امام کا بتا رہا ہے کہ یہ احترام میں لپٹی ہوئی ضد ہے مامون کی. اور ایک اور ہدف ہے مامون کا اہم ترین, جو امام نے اس وقت بیان کیا جس وقت دربار میں وہ چند لوگوں کے ساتھ تخلیے میں امام کی ملاقات ہوتی ہے. میں جلدی جلدی آگے بڑھ رہا ہوں. تو امام مدینے سے خراسان پہنچے, خراسان میں پہلی میٹنگ جو امام کی ہوئی ہے مامون کے ساتھ, مامون یہ کہتا, فرزند رسول ارے بھائی بہت مشکل ہو گئی ہے میرے لیے, میں تو چاہتا ہوں کہ یہ خلافت تو آپ کا حق ہے, میں خلافت سے اپنے آپ کو دستبردار کرتا ہوں, اور یہ خلافت کا تخت آپ کی خدمت میں حاضر ہے, یہ تو آپ اس پر جچتے ہیں سب سے زیادہ, میں خلافت کی آپ کو آفر دے رہا ہوں. امام نے اتنا سنا, ایک جواب دیا ہے بڑا عمدہ جواب, ذرا سوچیے گا, ساتھ میں تلوار لیے ہوئے سپاہی بھی کھڑے, اور مامون نے ضد کے ساتھ امام کو بلوایا, اور امام بھی جانتے ہیں, امام اس کی ساری سیاستوں سے واقف, اور اب یہ کہہ رہا ہے کہ یہ خلافت آپ کو لینی ہوگی. بس بہترین جواب امام نے دیا اور فرمایا, ان کانت حاضل خلافت و لکھ اگر یہ واقعاً یہ خلافت تیرا ہی حق ہے, واللہ جعلہا لک, اور اللہ نے اس خلافت کو تیرے لیے قرار دیا, فلا یجوز ان تخلا لباساً البسک اللہ, تو تیرے لیے جائز نہیں ہے وہ لباس جو اللہ نے تجھے پہنایا ہے کسی اور کو پہنا دے. اگر واقعاً خلافت خدا کی جانب سے تجھے ملی ہے تو جو چیز خدا کی جانب سے اس انداز میں ملے تیرا حق نہیں ہے, اس لیے کہ وہ چیز خدا کی ہے, تو کسی کو دے نہیں سکتا. وَإِنْ كَانَتْ لَيْسَتْ, اور اگر یہ خلافت تیرا حق نہیں ہے, تو اس کا حقدار نہیں تھا, فَلَا يَجُوزُ أَنْ تَجْعَلَ لِي مَا لَيْسَ لَكَ, تو پھر جو چیز نہیں ہے وہ تو مجھے کیسے دے سکتا ہے. یہ وہ بہترین جواب تھا امام کا, واقعاً وہ بہترین جواب, کہ ایک مرتبہ فضل ابن سہل جو اس کا وزیر ہے مامون کا, وہ کھڑا ہوا ہے اور باقاعدہ اس کے جملے, آج تک جتنا کم اہمیت اور بے وقت ہوتا ہوا خلافت کو میں نے اس دربار میں دیکھا ہے, اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا. اس طرح سے بے وقت اور کم اہمیت میں نے خلافت کو دیکھا ہے, اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا. اور جب اس نے بہت اصرار کیا اور امام نے انکار کیا, تو ایک مرتبہ کہتا ہے کہ اچھا اگر آپ خلافت کو قبول نہیں کرتے تو آپ کو ولی عہدی کو قبول کرنا پڑے گا, آپ ہمارے ولی عہد بنیں گے. امام نے اس سے بھی انکار کیا. امام فرماتے ہیں کہ میں تیری ولی عہدی کو بھی قبول نہیں کروں گا, اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ تیرا مقصد کیا ہے. ماؤن کہتا ہے آپ بتائیے میرا مقصد کیا ہے. تو اب امام نے وہ تیسرا ہدف بیان کیا کہ جس کو اس موقع کے لیے میں نے روک کے رکھا. امام نے فرمایا تو دنیا والوں کو اس ولی عہدی کے ذریعے سے تو دنیا والوں کو یہ باور کرنا چاہتا ہے, تو یہ پریٹینڈ کرنا چاہتا ہے کہ اہل بیت اب تک ان کو موقع نہیں ملا تھا لہذا یہ دور رہے, لیکن جہاں ان کو موقع مل گیا ولی عہدی مل گئی تو فوراً انہوں نے قبول کر لیا. یعنی دنیا سے جو اہل بیت دور رہے ہیں اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ یہ نیک تھے, یہ متقی تھے, یہ پرہیزگار تھے, بلکہ ان کو موقع نہیں ملا. ابھی ان کو موقع مل گیا تو اب محل بھی ہیں, اب کنیزے بھی ہیں, غلام بھی, بس اتنا سننا تھا. اب یہ وہ ایک اور جواب, واقعاً اس کی پلاننگ کو بے پردہ اور فاش کر دیا امام نے. تو غصے میں اب مامون غصے میں ہے اور غصے کے عالم میں کہتا سنیے, اگر آپ خلافت کو قبول نہیں کر رہے اور پھر ولی عہدی کو بھی قبول نہیں کر رہے تو مجھے اس خلیفہ کی طرح کام کرنا ہوگا جس نے شورا میں یہ حکم دیا تھا کہ اگر قبول نہ کیا جائے, کوئی خلاف کرے, اختلاف کرے تو اس کی گردن اڑا دینا. یاد آ گیا آپ کو تاریخ کا حصہ؟ تو میں اسی خلیفہ کی طرح آپ کو قتل کر دوں گا. بس یہ سننا تھا اب امام کے لیے, وہ تکلیف واجبہ. امام نے فرمایا اگر تو یہ کہہ رہا ہے اور اس کے علاوہ کوئی اور راہ ظاہری اعتبار سے میرے پاس نہیں ہے, تو میں اس شرط پر تیری ولی عہدی کو قبول کروں گا کہ تیری حکومت کے کسی امور میں میری مداخلت نہیں ہوگی, میں کسی قسم کا حکم تیری حکومت میں صادر نہیں کروں گا, میں کسی کو عزل نہیں کروں گا, میں کسی کو نصب نہیں کروں گا, میں کسی قاضی کے معاملے میں مداخلت نہیں کروں گا. یعنی جو تو چاہتا ہے کہ میرے نام پر اپنی حکومت کو چمکائے تو یہ بھی تیرا ایک خیال غلط ہے. ایک درود پڑھ دے محمد والے محمد پر. تو اس انداز میں امام نے اس میٹنگ میں بیان کر دیا کہ تو کیا چاہتا ہے, تیرا مقصد کیا ہے, اور خبردار یہ نہ سمجھنا کہ ہم کو معلوم نہیں ہے, ہم سیاست کی ایک ایک رگ سے واقف ہیں, آئندہ تم کیا کرنا چاہتے ہو, اس وقت تمہارے دلوں کی نیت کیا. تو یہ ایک انداز. لہذا امام, اور پھر بہرحال ہر طرح کی پبلک اوپینینز ہوتی, بعض نے بڑے اعتراضات کیے بغیر کچھ پوچھے, بعض نے اعتراض کیا لیکن آ کے کلیریفائی کروایا اور پھر امام نے جواب دیے اس کے, اور بعض نے اعتراض کیا اور کلیریفائی بھی نہیں کروایا. وہی حرکت جو بعض مومنین کرتے ہیں. مولانا صاحب نے یہ پڑھ دیا, ارے مولانا سے جا کے کلیریفائی تو کرواؤ. نہیں, مولانا نے یہ پڑھ دیا یہ مطلب ہوگا یہ ہوگا, اور اس کے بعد ایک خیال, ہم خیال گروپ جو ہے وہ وجود میں آ گیا. تو بہرحال یہ تو ضمناً میں نے ایک بات کہی تھی. تو اب امام کی سیرت ان حالات میں آگے بڑھ رہی, جس کو بیان کرنے کا اس وقت میرے پاس وہ تفصیلی موقع نہیں ہے, بس میں خلاصہ کر رہا ہوں کہ اب امام اس دربار میں رہتے ہوئے کس طرح سے وہ سارے مناظر ہمارے سامنے, وہ سارے واقعے ہمارے سامنے کہ جن کو بیان کرنا شروع کر دیا تو واقعاً پھر وقت ہمارے پاس بالکل ختم ہو جائے گا. بس پانچ منٹ کی آپ کی زحمت اور, کہ امام کے بارے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امام نے کبھی بھی دین کے مسئلے میں کمپرومائز نہیں کیا. یہ فقط اس امام کا کام نہیں ہے, انداز نہیں, ہر امام کا یہ طریقہ, دین کے معاملے میں کبھی کمپرومائز نہیں کیا. اور اس انداز میں, اس انداز میں کہ باقاعدہ ساتویں امام کے فرزند یعنی آٹھویں امام کے بھائی جناب زید مسجد نبوی میں ایک مقام پہ بیٹھے ہو اور لوگ ان کے گرد گھیرا ڈال کر بیٹھے ہوئے, اسی مسجد میں آٹھویں امام بھی موجود, اسی مسجد میں آٹھویں امام بھی موجود, لیکن کوئی آٹھویں امام کے پاس نہیں بیٹھا ہوا, سب زید ابن امام موسیٰ کاظم کے پاس بیٹھے. یہ ایک اور زید, یہ وہ والے زید نہیں جو چوتھے امام کے فرزند. اور اس کے بعد زید نے ایک جملہ کہا, ہم اولاد فاطمہ ہیں, بیان الانوار والیوم نمبر 78 غالباً یا 47, ہم اولاد فاطمہ ہیں اور جہنم کی آگ ہمیں چھو بھی نہیں سکتی ہے. یہ جملہ سنیے گا, یہ جملہ ہے, کس نے کہا ہے؟ امام کے بیٹے نے, سگے بیٹے نے, امام کے سگے بھائی نے مسجد نبوی میں, ہم اولاد فاطمہ ہیں, جہنم کی آگ ہمیں چھو کر نہیں گزر سکتی. یہ جملہ آپ کو اشعار میں بھی ملے گا آج کل کے, یہ جملہ آپ کو بہت ساری تقاریر میں بھی ملے گا آج کل کے, لیکن جملہ آج کل کا نہیں, اس زمانے میں بھی زید ابن امام موسیٰ کاظم نے بیان کیا, ہم اولاد فاطمہ ہیں, ہمیں جہنم کی آگ چھو کر نہیں گزر سکتی. بس اتنا سننا تھا, امام اٹھے پہنچے اور کہا خاموش رہو, آٹھویں امام, آٹھویں امام خاموش رہو, یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ تم کچھ نہ کرو, یعنی وہاں پر جو میسج دیا جا رہا تھا وہ یہ تھا کہ ہم کچھ بھی نہ کریں, بس چونکہ اولاد فاطمہ لہذا جنت میں گئے, ہمیں آگ نہیں جلا سکتی, جنت میں تو جانا ہی ہے لیکن آگ نہیں جلائے گی, کچھ نہیں ہوگا, اس لیے کہ ہم اولاد فاطمہ ہیں. امام نے فرمایا یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ اگر ایسا ہی ہے کہ بغیر کسی زحمت کے تم جنت میں چلے گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا تم سے زیادہ, یعنی خدا میرے بابا سے زیادہ تم کو عزیز رکھتا ہے, تمہارا احترام کرتا ہے, اس لیے کہ اتنی زحمتیں اٹھانے کے بعد میرا باپ بھی جنت میں جا رہا ہے اور بغیر کسی زحمت کے تم بھی جنت میں جا رہے ہو, تو سوچو کس کا مرتبہ زیادہ بڑا. یہ امام نے باقاعدہ آرگو کیا ہے, بحث کی ہے, تو ایک مرتبہ ٹوکا ہے امام, اور پھر امام کے وہ ارشاد, وہ جملہ, جو آدمی یہ سمجھتا ہے, جو آدمی زبان سے استغفار کرتا ہے, توبہ کرتا ہے, دل میں اس گناہ پر پشیمان نہیں ہے, وہ اپنا مذاق اڑوا رہا. فرمایا کہ جو آدمی توفیق کی دعا کرتا ہے, خداوند مجھے نیک توفیق دے دے, لیکن خود کچھ زحمت نہیں کرتا, وہ اپنا مذاق اڑوا رہا. جو آدمی جنت کی دعا کرتا ہے لیکن دنیاوی پریشانیوں میں صبر نہیں کرتا, وہ اپنا مذاق اڑوا رہا. جو آدمی جہنم کی آگ سے بچنے کی دعا مانگ رہا ہے اور دنیاوی شہوتوں سے پرہیز نہیں کر رہا, وہ اپنا مذاق اڑوا رہا. اور پھر امام کا یہ جملہ انتہائی, بعض سننے والوں کے لیے سخت, لیکن امام کا جملہ بیان کر رہا ہوں, اس کا ریفرنس ہے بہار الانوار کی 78 نمبر کی جلد. امام فرماتے ہیں, لا تدعو العمل الصالح, خبردار نیک عمل کو چھوڑنا مت, والاجتہاد فی العبادہ, اور عبادت میں اجتہاد. کیا مطلب اجتہاد؟ کہتے ہیں کوشش, فاستبقوا الی الخیرات, آپس میں مسابقہ کرو نیکیاں کرنے میں, اگر آج اس نے نیکی کی ہے میں اس سے زیادہ نیکی کروں گا. والاجتہاد فی العبادہ, اور عبادت میں جو صحیح کوشش ہے, نکھارنا اپنی عبادت کو, اچھا کرنا اپنی عبادت کو, اپنی نماز کو, یہی امام فرما رہے ہیں, والاجتہاد فی العبادہ, خبردار نہ چھوڑنا العمل الصالح, نیک عمل کو, عبادت میں کوشش کرنے کو, اتکالن علی حب آل محمد, ہم آل محمد کی محبت پر بھروسہ کرتے ہو. جملہ ہے, کسی مولوی کا جملہ نہیں ہے, کسی مقصر کا جملہ نہیں ہے, آپ کے امام کا جملہ. آج اگر میں بغیر ریفرنس کے جملہ کہہ دوں, کتنے فتوے, کتنی گالیاں, کتنا کچھ, کیا کچھ زبان سے لوگوں کے نکل آئے, لیکن یہ امام کا قول ہے, امام فرما رہے خبردار. تو ایک جانب امام کا یہ انداز, اور دوسری جانب یہ انداز بھی ہے. بس میں ختم کر رہا ہوں, اس لیے کہ میں نے اتنی زیادہ سخت باتیں کر دی ہیں, ایسا نہ ہو کہ میلاد کی محفل کا ہی رنگ پلٹ جائے. رنگ پلٹانے کی کوشش کی ہے, اس ممبر پہ میں نے کہا کہ بھائی یہ کالا ممبر اچھا نہیں لگ رہا, اس کے اوپر کم سے کم سرخ کپڑا, تو ایک کے علاوہ دوسرا کپڑا بھی لے لیجئے انشاءاللہ, ہم بھی اس کار خیر میں شریک ہو جائیں گے. ایک درود پڑھتے ہیں محمد والے محمد پر. زوائر بہت اہم ہیں, زوائر بہت اہم, چاہے اسلام کے زوائر ہوں, چاہے ہمارے آداب و رسومات کے زوائر ہوں, چاہے میلاد کے زوائر ہوں, چاہے مجالس کے زوائر ہوں, یہ سارے زوائر. تو امام ایک طرف اتنے سخت, مناظرہ ہو رہا ہے اور وہ مناظرہ بڑا دلچسپ تھا, کاش کہ مجھے موقع ملتا کہ میں سناتا کس طریقے سے امام نے دندان شکن جواب دیے ہیں ملحدوں کے, انجیل کا پڑھنے والا اور نہ معلوم کون کون سے علوم کا جاننے والا, اور امام اس سے مناظرہ کر رہے ہیں. خیر, بیچ مناظرے میں پیک پر ہے مناظرہ, علمی مناظرہ پیک پر ہے, ادیان عالم کے لوگ کھڑے, رہنما کھڑے ہیں اور امام سے مقابلہ ہو رہا ہے, مامون دیکھ رہا ہے, نماز کا وقت ہوتا ہے, امام فرماتے ہیں بس نماز کا وقت ہو گیا ابھی چھوڑ دو. مامون نے کہا مولا بڑے اچھے اسٹیپ پر اور اسٹیج پر مناظرہ آ گیا, بس یہ ہارنے والے. امام نے فرمایا نہیں, پہلے نماز اس کے بعد گفتگو کی جائے گی. ارے ایسی نماز کے لیے تو سارا جھگڑا ہو رہا ہے. یہ جواب تھا مولا کائنات کا جنگ صفین کے اندر, کہ جس وقت بار بار کوہنیوں سے خون بہ رہا ہے مولا کا, تلوار چلا رہے ہیں اور پلٹ پلٹ کے دیکھ رہے ہیں کہ زوال کا وقت کتنا ہو گیا, کیسا ہو گیا, سورج کس مقام پر ہے. کسی نے پڑھ کے کہا مولا کس بات کی پریشانی ہے, کیوں بار بار سورج کی جانب دیکھ رہے ہیں. امام نے فرمایا میں نماز کو دیکھنا چاہ رہا ہوں, وقت نماز تو داخل نہیں ہو گیا. کہا مولا جنگ صفین ہے. فرمایا ایسی نماز کی خاطر تو یہ جنگ ہو رہی ہے, یہ تلوار چل رہی ہے, یہ خون بہ رہا ہے, اور پھر یہ ساری بات ہے. لیکن ایک اور جملہ, ایک لقب ہے امام کا جو خود نوے امام نے اپنے بابا کو دیا ہے. زیارت میں امام نوے امام فرماتے ہیں السلام علیک ایہا الامام الرؤوف, کہ اے وہ امام اس پر سلام ہو کہ جو رؤوف ہے. بس رؤوف, رؤوف کا مطلب کیا ہے؟ خدا کا بھی ایک نام ہے نا رؤوف, الرؤوف. رؤوف کا مطلب عین سے نہیں, حمزے سے, بہت جلد راضی ہو جانے والا, بہت جلد خوش ہو جانے والا. آپ سے کوئی آدمی ناراض ہو جائے اور آپ اس کو ذرا سا کچھ کہو, ایک مرتبہ آپ سے راضی ہو جائے, سارے گلے شکوے ختم, اس کا مطلب ہے رؤوف, بہت جلدی راضی ہو جانے والا. تو امام کا ایک لقب ہے رؤوف. اچھا یہ بھی بتا دوں, یہاں مومنین بعض اوقات پوچھتے رہتے ہیں. خود آٹھویں امام فرماتے ہیں کہ مجھے رات کو خواب میں میرے بابا آئے اور میرے بابا نے فرمایا کہ اے میرے بیٹا, جب ہر طرف سے تجھے پریشانیاں گھیر لیں. سنیے گا, مومنین مجھ سے پوچھتے رہتے ہیں, کبھی اس مزاج کی بات سن لیجئے. ساتویں امام یعنی آٹھویں امام فرماتے ہیں میرے بابا ساتویں امام میرے خواب میں آئے اور مجھ سے کہا کہ اے میرے بیٹا, اگر ہر طرف سے تجھے پریشانیاں مصیبتیں گھیر لیں تو کثرت کے ساتھ یا رؤوف یا رحیم کا ورد کیا کر. کثرت کے ساتھ کوئی مومن اگر پریشان, پریشانیوں کی دوری کے لیے ساتویں امام یہ جملہ بیان کر رہے ہیں آٹھویں امام کے خواب, یا رؤوف ہو یا رحیم کثرت کے ساتھ بولا کرو, خدا تمہیں پریشانیوں سے نجات دے دے گا. اب یہ امام رؤوف, کتنے رؤوف ہیں, بس تھوڑا وقت میں زیادہ لے چکا ہوں. آپ کی عادت ختم نہیں ہوتی, 9 بجے سے پہلے نہیں آتے, میری عادت بھی ختم نہیں ہوتی, میں 10 سے پہلے اترتا نہیں ہوں. تو اب رؤوف, بہت جلدی راضی ہو جانے والے, سنیے گا بس اس واقعے کو ختم کر رہا ہوں. شیخ بھائی علیہ الرحمہ, بڑی عظیم المرتبت شخصیت, شاہ عباس اعظم کے زمانے, اور ان کی اپنی ایک ڈیٹیلز لیکن اس وقت غم سے نظر کر رہا ہوں. ان کے زمانے میں آٹھویں امام کے حرم کی تجدید ہوئی, تعمیر ہوئی, وسعت دی گئی, رینوویٹ کیا گیا شیخ بھائی کے انڈر انسٹرکشنز. شیخ بھائی کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ وہ بڑی عجیب و غریب شخصیت, ایسی شخصیت کہ جس وقت انگریزوں نے ایران پہ حملہ کیا اور بعض علاقوں کو فتح کیا ہے, تو بعض مسٹریز جو تھیں جو شیخ بھائی نے وہاں پر رکھی ہوئی تھی, وہ دیکھ انہوں نے دیکھا اور اس کو ان کو کوئی جواب نہیں ملا. ایک موم بتی سے پورا حمام جو ہے وہ گرم ہو رہا ہے, نہ وہ موم بتی ختم ہوتی ہے نہ اس کی آگ ختم ہوتی ہے, ایک موم بتی سے. شیخ بھائی بہت ایکسپرٹ آدمی, بہت ایکسپرٹ آدمی, چھوڑ دی, مختلف علوم غریبہ, حتیٰ علم سحر سے واقف. بڑے دلچسپ واقعات ہیں شیخ بھائی کے, کہ بعض اوقات ساحروں سے ان کا مقابلہ ہوا تھا. خیر چھوڑ دیجیے. تو یہ شیخ بھائی کچھ علوم ہوتے ہیں. اچھا ایک تو ہمارے یہاں روش چلی ہے دونوں طرف, عوام میں بھی اور ہمارے بعض دیندار طبقے میں بھی, جو چیز سمجھ میں نہیں آتی یہ بیکار چیز ہے, اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. سورج گرہن میں ان حالتوں میں انسان باہر نہ نکلے, چاند گرہن میں احتیاط کرے. ارے نہیں نہیں کچھ نہیں, یہ تو ایک فینومینا ہے, یہ تو ایک سائنٹیفک ایک چیز ہے, اس کا کیا تعلق ہے جو بچہ ہونے والا ہے اس پر کیا اثر پڑے گا. فلا چیز آپ نے پڑھ دی, اس کا کیا فائدہ ہے؟ فلا وہ جو ابجد حروف لکھے ہوئے ہیں, اس کا کیا فائدہ ہے؟ دیکھیے, جو چیز نہیں پتا ہو اس کا دشمن نہیں بننا چاہیے. ہمیں کیا پتا اس وقت کائنات کے اندر کتنے 27 حروف میں سے اب تک جتنی ترقی ہوئی ہے, صرف 2 حروف کھلے ہیں ان کے آثار اور راز دنیا والوں پر. 27 حروف کو کھولیں گے امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام. خیر, ہم لوگ اس قسم کی چیزوں کو, یہ تلسمات اور یہ تعویذات اور یہ سب چیزیں اس لیے منع کرتے ہیں, اس لیے کنڈیم کرتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی آلہ نہیں ہے ویریفیکیشن کا. خمس کا تو آلہ ہے نا کہ وہ آپ نے دیکھ لیا کہ صاحب اوریجنل رسید جو ہے نجف سے آ گئی, خمس سے آ گئی, آگاہ سیستانی کیا, اس مرجے کی مہر لگی ہوئی ہے, ٹھیک ہے خمس پہنچ گیا. لیکن یہ جو کہہ رہا ہے کہ صاحب آپ کے گھر میں 4 جنات ہیں جن کے مقابلے کی میلے میں 2 موکلوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں, کیا ویریفیکیشن ہے؟ تو ایسی دکانیں کھولنے والے بہت سارے فراڈ قسم کے لوگ ہیں, ان سے بچنے کے لیے پھر قدر متیقن ہی ہے جو اہل بیت علیہ السلام نے دعائیں آپ کو دی ہیں ان کو پڑھیے. کیا ضرورت ہے اس کے پاس جانے کے پاس جانے کی, اس کے پاس جانے کی؟ اور جب پریشانیاں آتی ہیں تو بجائے اس کے کہ دیکھیے کس نے قبرستان میں مردے کو یا پتلے کو یا نامعلوم تعویذ کو گاڑا ہے, یہ دیکھیے آپ کس کا حق کھا رہے ہیں. چھٹے امام نے فرمایا تمہاری زندگی میں جو پریشانیاں آتی ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ تمہارے اپنے گناہ. چیک کرے انسان کے میرے گناہ کیا. خیر چھوڑ دیجیے, میں کہاں جا رہا ہوں. تو یہ تلسمات, یہ تعویذات, یہ ساری چیزیں, دکانیں بہت ساری کھل گئی ہیں لوگوں کی, ساری دنیا تمہارے قدموں میں کر دوں گا. بنگال میں 1000 جنوں کو ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے ان سے میں نے جنگ کی ہے. دبلا پتلا سا, کالا سا, لیکن پتہ نہیں کتنے جنوں کو مار کے آیا ہے. یہ کر دوں گا, وہ کر دوں گا, وہ کر دوں گا, وہ کر دوں گا. ایک صاحب نے کہا کہ بھائی تو ایک بات بتا, تیرے پاس کتنے جن ہیں؟ کہا 50,000 جن ہیں, اور 50,000 جنوں میں سے پتہ نہیں 60,000 موکل, اور یہ چیز ہے اور یہ چیز ہے اور فلاں فلاں چیز ہے, اور میں ایک سیکنڈ کے اندر یہ کر دیتا ہوں, ایک سیکنڈ کے اندر وہ کر دیتا ہوں, وہ کام کر دیتا ہوں, فلاں کام کر دیتا ہوں. کہ پاکستان میں اتنے پرابلم ہیں اپنے جنوں کو کہے آگے ذرا ان پرابلمس کو حل کر دے. شاید اس نے یہ کہا ہوگا بھائی یہ کام تو وہ ہے جو جنوں سے بھی حل نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ بہت بڑے بڑے جن بیٹھے ہوئے ہیں. کہا چھوڑ دیے, میری تقریر سیاسی نہ ہو جائے. آپ کے چہروں پر مسکراہٹ آ گئی, میلاد کا رنگ سامنے آ گیا. تو بس اب شیخ بھائی جو بڑے عجیب و غریب ایک پتھر انہوں نے بنایا تھا, اور اس پتھر اصفہان کے باہر اس پہ کچھ کلمات لکھے تھے, اور اس پتھر کے ان کلمات کا اثر یہ تھا کہ اصفہان میں زلزلہ نہیں آ سکتا تھا. فضیل شہر پر یہ پتھر گاڑا تھا شیخ بھائی نے اپنے علم کے ذریعے سے. چھوڑ دی, تو اب یہ شیخ بھائی, رینوویشن ہو رہی ہے حرم امام رضا کی, اور اس موقع پر شیخ بھائی نے فرمایا کہ دیکھو, جو انجینئر تھا اس کو کہا کہ بھائی دیکھو سارے کام تو تم لوگ کر رہے ہو, مجھے ذرا سفر پہ جانا ہے. یہ جو انٹری کے گیٹس ہیں وہ گیٹس کے, اب اس کے بعد انسان حرم کے اندر جائے گا, یعنی زری والے حرم کے اندر وہ والا پورشن. ایک تو مین گیٹ ہوتا ہے, اس کے بعد وہ گیٹس کے جس کے بعد کراس کر کے زری سامنے. شیخ بھائی نے سخت انسٹرکشن دے دی, دیکھو میں جا رہا ہوں, سارے کام کرو, اٹس آل رائٹ, لیکن یہ والے جو گیٹس ہیں ان گیٹس کو نہ بنانا جب تک میں سر پہ نہ کھڑا ہوں. اچھا, انجینئر صاحب نے کام کرنا شروع کر دیا, شیخ بھائی کو جانا پڑ گیا, چلے گئے, وہ گیٹس کا کام جو ہے روک دیا. وہ جو مین انجینئر تھا اس کے اوپر صرف شیخ بھائی, اس نے کام روکا ہوا. رات کو خواب میں 8ویں امام کی زیارت ہوئی, رعوف, بہت جلدی راضی ہو جانے والے. رات کو 8ویں امام کی زیارت ہوئی, اور 8ویں امام کی زیارت یہ ہوئی کہ امام نے حکم دیا کہ اے فلانے اٹھ, صبح ہی ان کاموں کو کرنا شروع کر, یہ جو گیٹ ہیں یہ دروازے ان کو لگا دے. اچھا, ہوتا ہے انسان کے ذہن میں کہ شاید نوکری بھی بڑی پکی ہوتی ہے, بڑی عزیز ہوتی ہے, اور پھر وہاں پر جو ہے شیخ بھائی کا حکم ہے کہ اگر تم نے تو میں نوکری سے نکال دوں گا. تو یہاں پر خواب ہے, ارے خواب چھوڑیے, حقیقت میں اگر مسئلہ معلوم ہے کہ یہ حرام ہے, اس جگہ اسٹاک ایکسچینج میں شیئر خریدنا حرام ہے, لیکن کمپنی کا حکم ہے, نوکری چلی جائے گی, خوف ہے, ڈر ہے, رزق کہاں جائے گا, رازق وہ ہے اللہ, تو بس ہم ایسے ہی کہتے ہیں, تو جو وہ کہہ رہا ویسے کرو. تو اب شیخ بھائی جا چکے ہیں, اس کے خواب میں امام آتے ہیں, کہ فرماتے ہیں کہ یہ دروازے لگا دو, نہیں لگا ہے. دوسرے دن امام کا پھر امام کی زیارت ہوئی, اور امام نے ڈانٹ کے فرمایا, میں نے تم سے کہا تھا, کیوں نہیں اس پر عمل کیا؟ نوکری سامنے آ گئی. مولا وہ جو بڑے صاحب ہیں ہمارے, ایم ڈی صاحب ہیں, اب دیکھیں ابھی میں نے ایسی کہہ دیا, ایسا نہ کوئی ایم ڈی ایم ڈی یہاں بیٹھا ہو, تو وہ بڑے صاحب جو ہیں ہمارے, انہوں نے منع کیا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ بھائی آپ جب تک میں نہ آؤں اس وقت تک تم نے لگانے نہیں ہیں دروازے. امام نے فرمایا میں کہہ رہا ہوں ان دروازوں کو لگاؤ. دوسرے دن اب یقین ہو گیا ہے, اور ایک مرتبہ دروازے لگا دیے گئے. کچھ دنوں کے بعد شیخ بھائی آئے, دروازوں کو دیکھا, سب سے پہلا کام یہ بتاؤ دروازے, ارے سارے دروازے لگ گئے. بس ایک مرتبہ ڈانٹ کے بلوایا اس انجینئر کو, ادھر آؤ, میں نے تمہیں آرڈر نہیں دیا تھا کہ جب تک میں نہ آ جاؤں میں تمہارے سر پہ نہ کھڑا ہوں یہ دروازہ نصب نہیں ہوگا. یہ دروازہ نصب کیسے ہو گیا؟ بس اس نے کہا کہ میں بھی چاہتا تھا کہ آپ کا انتظار کروں, مگر میں کیا کروں, آپ سے بڑی ایک اتھارٹی آ گئی. کہا کون؟ کہا ہمارے اور آپ کے امام, اور امام نے مجھے ڈانٹ کے حکم دیا کہ اس کے آنے سے پہلے پہلے تمہیں یہ گیٹ لگانے ہیں. بس اتنا سننا تھا. علماء بیان کرتے شیخ بھائی رونے لگے, سنیے گا, شیخ بھائی رونے لگے. کہا کیوں رو رہے ہیں؟ کہا اس لیے کہ میں نے اپنے علم کے ذریعے سے یہ چاہا تھا کہ ان گیٹس کو لگانے کے ساتھ ایسی ایسی چیزیں ساتھ میں رکھوں, لگاتے وقت وہ عمل ہونا تھا, کہ پھر اس عمل کے بعد اس گیٹ سے کوئی کبیرہ گناہ کرنے والا نہ گزر سکے, اور بعض علماء کہتے ہیں کہ کوئی منافق نہ گزر سکے. اللہ اکبر, اگر یہ گیٹ لگ جاتے تو پھر سب آدمی داخل ہو سکتے تھے, کوئی منافق اور کبیرہ گناہ کرنے والا داخل نہیں ہو سکتا تھا. لیکن کیا کروں, میرا امام وہ رؤوف ہے, میرا امام وہ کرم کرنے والا ہے, میرا امام وہ پیار کرنے والا ہے, جو یہ کہتا ہے کہ خدا کی قسم تم ایک مرتبہ ہمیں سچے دل سے پکارو تو صحیح. وہ آیت اللہ آشتیانی کو وہ جملہ کہنا کہ جس وقت وہ پریشان تھے, روس اور کمیونزم پورے ایران میں پھیل رہا تھا, تو امام نے جملہ ارشاد فرمایا تھا آیت اللہ آشتیانی کو حالت مکاشفہ میں کہ تم فکر نہ کرو, بس ہماری قبروں سے چمٹے رہو. اپنی اولاد کو سنوارنا چاہتے ہیں, زیارت. اپنی اولاد, اپنی زندگی, اپنا مال, زیارت. خدا را امام کے جملے کو ملا لے, میں ختم کر رہا ہوں, کہ نیک توفیق کی بات کرے لیکن خود جستجو نہ کرے, خود ہاتھ پاؤں نہ مارے. کتنے ہی ایسے لوگ ہیں, 10 سال ہو گئے, مسقط میں سب کچھ ہے, پیسہ بھی ہے, جا سکتے ہیں, نہیں گئے زیارت پر, کبھی یہ بہانہ کبھی وہ بہانہ. اور ہم نے پوچھا, بھائی ماشاءاللہ 10 سال ہو گئے اب تک آپ زیارت کے لیے نہیں گئے. کہا امام نے نہیں بلایا. یعنی امام اس طرح آئیں گے جس طرح جبرائیل آئے تھے, اس روایت کے مطابق, جھوٹی روایت کے مطابق, کہ سینے کو کاٹا تھا اور دل کو نکال کے دھویا تھا, آپریشن کیا تھا, پھر دوبارہ لگا دیا تھا رسول کے. ہاتھ پکڑ کے لے کر جائیں گے امام کے آپ کو؟ نہیں. آپ ہمت کریں, آپ قدم آگے بڑھائیں, آپ نیت تو کریں, اور پھر وہاں سے جواب نہ آئے تو بس. خداوند عالم سے ہماری دعا یہ ہے کہ خداوند بحق زہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا و سر المستودع فیہا, پروردگارہ زیارت امام اور آئمہ عتبات عالیہ, دو تجدید بیعت با اہل بیت علیہم السلام, خود اہل بیت علیہم السلام کے قول کے مطابق, پروردگارہ ہمیں زیارت عتبات عالیہ, زیارت مشہد, زیارت شام کی توفیق عطا فرما, اور ان اسفار کو ہمارے لیے ثمر بخش بنا, مادی اعتبار سے بھی, روحانی اعتبار سے بھی. خداوندہ مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما. خداوندہ ولادت باسعادت امام ہشتم کے اس پرنور موقع پر جو مومنین و مومنات یہاں پر موجود, خداوندہ ان کی جو حاجت ہے ان حاجتوں کو بھر لا, خداوندہ ان کی جو پریشانی ہے ان پریشانیوں کو دور فرما, اور خداوندہ خصوصاً جو بیمار, خاص طور پر جاوید بھائی جن کا تعلق مطرح سے, ان کی والدہ ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے, آپ کی دعاؤں پر وہ ڈپینڈ کیے ہوئے ہیں, آپ دعا کیجئے کہ خداوندہ تجھے امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کا واسطہ, ان کی والدہ کو اور جو بیمار ہیں ان کو شفا کامل و عاجل عطا فرما. خداوندہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما, اور جو مومن و مومنات یہاں پر بیٹھے ہیں, اپنے مرحوم رشتہ داروں کی نیت کر کے، اور جو مومنین یہاں پر بیٹھے ہیں ان کے مرحومین رشتہ داروں کی نیت کر کے، ایصال ثواب کی نیت سے تین مرتبہ اپنے مرحومین کے ثواب کے لیے با آواز بلند درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر. متوجہ زیارت.